الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قران میں سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. بارہویں رکوع کا ہم نے پچھلی نشست میں آغاز کیا تھا. تسلسل سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سورہ توبہ کے 16 رکوع میں سے جو چھٹے رکوع سے جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک اہم غزوے کے اوپر تبصرہ ہے. اصل میں کہ جو کل 11 رکوع پر مشتمل ہے, یعنی رکوع نمبر 6 سے اور رکوع نمبر 16, یہ 11 رکوع بنتے ہیں. اور یہ غزوہ ہے غزوہ تبوک, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آخری غزوہ تھا. اور یہ عرب سے باہر جو اس وقت کی سپر پار تھی سلطنت روما, قیصر روم سے مقابلہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ واحد غزوہ تھا آپ کے حیات مبارکہ میں کہ جس میں نفیر عام تھی, یعنی سب کو نکلنا تھا کہ جو جنگ کے قابل مرد حضرات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس غزوے میں نفاق کا پردہ جو ہے وہ چاک ہوا ہے, اور ان کی جو بھی کمزوریاں ہیں اور ان کا پیچھے رہ جانا منافقین کا اپنی جان اور مال کے تحفظ میں, دین کو جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے داؤ پر لگایا اور نفاق کے مرض میں آگے بڑھتے چلے گئے, اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کی, کس طرح سے پسپائی اختیار کی, مسلمانوں کے حوصلے ہیں کہ جو کہ توڑے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سارے واقعات منافقانہ طرز عمل وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کثرت سے کہ جب بھی قرآن مجید میں نفاق کا تذکر آئے تو سب سے زیادہ ہمیں کانشس ہونے کی ضرورت ہے, حساس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ نفاق یا منافقین وہ لوگ تھے کہ جو کلمہ گو مسلمان تھے لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے تو یہ پھر پیچھے ہٹ جائے اور آگے نہیں بڑھے, پیش قدمی نہیں دکھائے. اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ انسانی تاریخ میں یعنی دو گروہ ہوتے ہیں جو بالکل ویزیبل ہوتے ہیں, ایک اللہ کی جماعت ہے حزب اللہ اسے کہا گیا, اور ایک حزب الشیطان. اور یہ وہ گروہ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی معاشرے میں بالکل ظاہر ہوتے ہیں. حزب اللہ وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو حق کا پرچار کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر, اور حزب الشیطان میں سے جو کفار ہوتے ہیں وہ ڈٹ کر حق کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان, لیکن ایک درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو یہ حزب الشیطان میں سے بھی یہ آستین کے سام ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں منافقین, کہ جن کو جو ہوتے کلمہ گو ہیں اور یعنی خلوص کے ساتھ ایمان تو لاتے ہیں لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے, اور یہ دین کے تقاضے کس کے ذریعے سے سامنے آتے ہیں, یعنی جب جب انقلابی کوئی تحریک زور پکڑتی ہے اور جتنا وہ آگے بڑھتی ہے انقلابی تحریک کے ذریعے سے معاشرے میں دینی فرائض کا ایک تصور ہے کہ جو کہ سامنے آتا ہے شد و مد کے ساتھ, تو لہٰذا پھر اس معاشرے میں جو لوگ اسلام کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں کلمے کی حد تک, اور یہ ہے کہ وہ ان دینی تقاضوں میں آگ نہیں پڑتے بلکہ ریورس گیئر لگاتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ یہ نفاق نمودار ہوتا ہے, یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ اس میں پھر شدت ہے کہ جو کہ آتی رہتی ہے اگر وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں دین کے تقاضوں کے حوالے سے آگے نہیں بڑھتے. تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے یہ بات تکرار کے ساتھ یہ ہم کر رہے ہیں کہ جب بھی منافقانہ طرز عمل قرآن میں آئے تو ہمیں یہ کہہ کے آگے نہیں گزرنا کہ بھئی یہ تو 14 سال پہلے کے منافقین تھے, ہم تو آج پکے مسلمان ہیں. تو سب سے زیادہ جو خطرہ نفاق کا محسوس کیا حساس وہ رہے وہ کون سی ہستیاں تھیں, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے, جن کے لیے اعلان وہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا ہو گیا, آج بھی وہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس ذہن کے ساتھ ہمیں ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے, اور یہی پھر آئینے کے طور پر قرآن مجید کو رکھنا ہے, ان آیتوں کو رکھنا ہے, اپنی تصویر تلاش کرنی ہے. اگر اچھی تصویر نظر آئے تو فہو المطلوب, شکرانے کی نفل ادا کرنے چاہیں, لیکن اگر منافقانہ کوئی شیڈ کوئی نشانی ہمیں اپنے اندر نظر آئے, جو یہ آیتیں ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں منافقانہ طرز عمل, تو ہمیں بہت کانشیس بڑا حساس ہو کے اور اس نفاق کی نشانی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی اول طور پر صحیح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت بلکہ جو 12واں رکوع تھا جو آغاز ہوا تھا اور وہی کنٹینیوشن میں ابھی ہے, اس کا مکمل بھی کریں گے, اور آج کا جو سلیبس ہے وہ آیت نمبر 102 تک جائے گا انشاءاللہ. رکوع نمبر 12 میں 5 گروہ کا تذکرہ تفصیل سے ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا. یہ 5 گروہ تھے کہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر وجود میں آئے تھے, ان میں سے 2 منافقین کے گروہ تھے اور 3 اہل ایمان کے گروہ تھے, اور اس میں پھر تقسیم اس طرح سے تھی کہ جو 2 منافقین کے گروہ تھے اس میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو جھوٹے بہانے لے کر آیا تھا غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول کے, تو وہ پہلے ہی آ گیا تھا اور جھوٹے عذر گھڑے ہیں اور اپنے آپ کو روک لیا اور اجازت طلب کر لی اللہ کے رسول کے, دل کے نرمی کی تربیت کی وجہ سے آپ نے اجازت دے دی, لہذا وہ کامیاب ہو گئے اور وہ پیچھے رہ گئے. یہ وہ تھے کہ جو تبوک پہ نکلنے سے پہلے ہی جھوٹے عذر لا کے اور انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا. پھر دوسرا گروہ منافقین کا وہ تھا, اس کا بھی تذکرہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ کر آئے, اور 11ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ اسی گروہ سے ہوا تھا. یہ وہ کہ جب آپ واپس لوٹے ہیں تبوک سے پھر یہ لوگ آئے تھے, کیونکہ یہ پہلے اس لیے بھی آئے کہ انہیں یقین تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں تو لہٰذا ان سے تو چھٹکارا مل ہی جائے, تو یہ معاذ اللہ واپس نہیں لوٹ سکتے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام, لیکن جب فاتح بن کر اللہ کے رسول واپس آئے ہیں تو اب یہ پھر جھوٹے عذر لے کر آئے, اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو چاہا کہ اہل ایمان ان سے راضی ہو جائے. تو بہرحال یہ 2 گروہ منافقین کے تھے, 3 گروہ جو مسلمانوں کے تھے ان میں سے 1 گروہ کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا. یہ وہ گروہ تھے کہ جو معذورین تھے, یعنی جنہیں شرع عذر لاحق تھا کہ جو اپنی کسی معذوری یا بزرگی کی وجہ سے ذوف کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو پائے, لہذا ان کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ اللہ اس کے رسول سے مخلص ہیں, لہذا شرط بھی بڑی کڑی تھی کہ ٹھیک ہے معذوری قبول اس وقت کی جائے گی کہ جب یہ اللہ اس کے رسول سے مخلص ہوں, تو لہذا یہ ہے کہ یہ معذورین کا گروہ تھا. اور اسی میں پھر وہ بھی لوگ تھے کہ جو سفر کے لحاظ سے کوئی سواری نہیں رکھتے تھے, آئے تو تھے والنٹیئرز آئے تھے کثرت میں آئے تھے, لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور نہ اللہ کے رسول کے پاس سواری تھی کہ ان کو ساتھ لے جائیں, لہذا آپ نے پھر معذرت کی ان سے لیکن ان کا جو مومنانہ طرز عمل پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ یہ لوٹے ہیں لیکن کیسے، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور یہ ایک کیفیت تھی ان کی مومنانہ کہ ہمیں یہ سعادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہو سکیں، صرف سامان اور یعنی سواری نہ ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ وہ گروہ تھا مخلص اہل ایمان کا کہ جن کو شرع عذر لاحق تھے. اب انشاءاللہ اہل ایمان میں سے دوسرے گروہ کا تذکرہ بالکل آخر میں آج آ جائے گا کہ جو لوگ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو لہٰذا یہ دو گروہ تھے مسلمانوں کے، ان میں سے ایک گروہ کا یہاں انشاءاللہ آج تفصیل وہ آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ یعنی جو بھی پانچ گروہوں کی تقسیم ہے وہ ہم پچھلی دفعہ سمجھ چکے ہیں. اچھا، آج کی جو آیات جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں منافقانہ طرز عمل ہی چل رہا ہے. دیکھیں مدینہ میں بعض تو وہ تھے منافقین جو مدینے کے اندر تھے، ان کا تذکرہ تو وہ آ گیا پہلے کہ ان کی کیا خصلتیں تھیں، لیکن کچھ مدینے کے باہر اعتراف میں بھی کچھ دیہاتی تھے کہ جو کہ آباد تھے، بدو تھے کہ جو کہ آباد تھے. اور یہاں قرآن مجید ہمیں ان کی کیفیت ہے کہ جو ابتدا میں آج سامنے رکھ رہا ہے آج کی آیات میں، کہ یہ جو اعتراف میں مدینے کے جو بدو ہیں دیہاتی ہیں، کیونکہ یہ صحبت نہیں پائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ چل کے نہیں آئے، علم انہوں نے نہیں سیکھا، وہ ایمان اور علم و عمل کا ماحول انہیں نصیب نہیں ہوا، کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک اجڑ پن، ایک اکھڑ پن. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو دیہاتی زندگی ہوتی ہے اس میں کیونکہ اکثر و بیشتر معاملہ لا علمی کا ہوتا ہے، وہ علمی جو بھی کیفیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے پھر ایک طبیعت میں اکھڑ پن آ جاتا اور مزاج میں ایک تلخی ہے کہ جو کہ آ جاتا. لہٰذا ایسے کچھ دیہاتی تھے کہ جو مدینے کے باہر اعتراف میں موجود تھے، اور قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، وہ ایمان اور علم و عمل کی ماحول سے وہ فیضیاب نہیں ہوئے، کہ جس کی وجہ سے پھر نفاق ان کے اندر اور شدت وہ پکڑ گیا، اور جڑ ہے کہ جو کہ پکڑ گیا. لہٰذا اب بات سمجھنا آسان ہو جائے گی، تمہید میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دی ہیں. فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا. یہ جو الاعراب ہے یہ لفظ عربی میں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عرب کی جمع نہیں ہے اعراب، بلکہ یہ عربیتن کی جمع ہے اعراب، یعنی عربیتن یہ کہتے ہیں دیہاتی کو عربی میں، یعنی جو شہری زندگی میں نہیں ہوتا بلکہ کسی گاؤں دیہات میں، دیہاتی جسے ہم کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور جو دیہاتی ہیں مدینے کے باہر اعتراف میں وہ کفر اور نفاق میں بہت شدید ہو گئے. وہ اجدرو اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، اور وہ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں جو حدود ہیں اور جو شریعت کے احکامات ہیں وہ، کہ جو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے. یعنی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیگر منافقین کی طرح جو یہ دیہاتی ہیں، کیونکہ انہیں وہ ماحول نصیب نہیں ہے. دیکھیں بڑی اہم بات ہے یہ، یعنی اگر ایمان اور علم و عمل کا ماحول اس سے انسان محروم ہو جائے تو پھر یہ نفاق جو ہے وہ جڑیں پکڑ جاتا ہے اور شدید ہو جاتا ہے. لہذا یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے ان آیتوں میں، ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی علمی ورثے سے اور علم کے حصول میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اشتیاق ہونا چاہیے، ایک ذوق ہونا چاہیے کہ پوری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل وہ ہماری زندگی میں رہے. بالکل ہی ڈیٹیچ ہو جانا، اور یہ ہے کہ بس کاروبار اور بس دکان اور بس کمانا اور کھانا، بس اسی میں انسان لگ جائے، اور یہ ہے کہ کوئی ایمان اور علم و عمل کی محفل سے اور مجلس سے وہ نہ جڑے، تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ علم انسان کے اندر سے سرکتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ پھر انسان کے اندر اس کی وجہ سے جو ایک دین دوری ہے اس کی وجہ سے پھر ایک نفاق کا مرض ہے کہ جو کہ پنپنے لگتا ہے، بلکہ وہ شدید جڑیں ہیں کہ جو کہ پکڑ لیتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے جوانی ہو، جوانی میں تو اگر یعنی قرآن کے علم کی طرف، دین کے علم کی طرف پلٹنا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ ہے پیغمبر. یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرما. اور پھر یہ کہ بڑھاپا بھی اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, دیر آئے درست آئے, لہٰذا اس میں بھی کوشش کریں کہ کسی ایسی علمی محفل میں کچھ نہ کچھ ہماری شرکت ہو جائے اور علم کچھ نہ کچھ اس کی حرارت ہم پاتے رہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے بچا سکیں. تو لہٰذا یہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے, یہ نہ جانے جو شریعت کے احکامات اور حدود ہیں وہ کہ جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس اس نے نازل کیے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا. یعنی یہ جو دو صفات آئی ہیں بڑی اہم ہیں موضوع سے متعلق. یعنی یہ ہے کہ ان منافقوں کے اندر جو کیفیت ہے اس کو اصل جاننے والا کون ہے, وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ اس کی کیفیت کے مطابق اس سے ڈیل کی جائے. تو یہ اہل ایمان کو ان کے نفاق کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ تاکہ وہ اس اعتبار سے ان کے سامنے دین کی دعوت وہ رکھ سکے اور یہ کہ ان کو پہچان سکے. اب اس کے بعد ایک اور کمپیریزن آ گیا ایک اور اعتبار سے. یعنی کیونکہ منافقانہ طرز عمل کیا ہے کہ وہ منافق کون ہوتا ہے, کلمہ گو تو ہوتا ہے لیکن اسے سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اپنی جان اور مال, اس کا تحفظ وہ چاہتا ہے. اور یہ تحفظ اگر اسے مسلمانوں کے گروہ میں ملتا ہے تو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور اگر وہاں سے نہیں ملتا تحفظ اور کفار کے پاس ملتا ہے جان و مال کا تحفظ تو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, نہ ادھر نہ ادھر, بلکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس یہ جان و مال ہی سے محبت کرتے. لہذا اب ایک کمپیریزن آ رہا ہے کہ دیہاتیوں میں سے بھی سب برابر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ بعض دیہاتی وہ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ان پر کوئی تاوان آ گئے, ایک بوجھ ہے کہ جو کہ ڈال دیا گیا. اور بعض دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہوتے. اب یہ کمپیریزن ہے کہ جو اگلی آیات میں ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرما, اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں. یعنی جو بھی خرچ کرتے انتہائی جبر اور کراہیت کے ساتھ کرتے, یعنی اصل تو مال اور جان انہیں بڑی پیاری ہے, کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ مال اور جان دین کے راستے میں لگے, لیکن یہ ہے کہ اب کیا کریں, دینی ماحول ہے مدینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, اہل ایمان وہ آگے بڑھ رہے ہیں, جان اور مال لگا رہے ہیں, اب ان میں پھر یہ منافقین بھی ہیں, تو لہٰذا اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کبھی جبرن بھی ان کو کراہیتن کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑ جاتا. اور جب بھی یہ اللہ کی راہ میں کچھ لگاتے تھے جبرن کراہیتن, تو وہ بہت زیادہ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے تھے کہ ہاں مخواہ یہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوا معذر. اللہ معاف کرے, اللہ تعالی ہمیں آئینے کے طور پر ان آیتوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے معاملے میں کیا ہمارا یہ طرز عمل تو نہیں, یعنی دین کو جب اپنے یعنی وقت لگانے کی ہم سے تقاضا ہو, ہمارا وقت دین کو چاہیے, اور یقیناً چاہیے, یہ وقت لگے گا تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا, یہ دنیا کے لیے وقت لگے گا تو دنیا ملے گی, یہ دین کے لیے آخرت کے لیے وقت لگے گا تو آخرت اور دین ملے گا انشاءاللہ. لہذا یہ تو انسان کا طرز عمل ہے, اور یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم وقت کہاں لگا رہے ہیں, ہمارا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ کہاں سرو ہو رہا ہے, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اپنی کوئی ضرورت دنیاوی اس پر کبھی مال خرچ کرنے کا تقاضا ہے تو کھلے ہاتھوں ہم مال خرچ کر رہے ہوتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ دین کے حوالے سے کبھی کوئی تقاضا آ جائے کہ بھئی دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے, تمہارے وقت کی ضرورت ہے, تمہاری قربانی کی ضرورت ہے, تو ہزار پاؤں کی بیڑیاں وہ بن جائیں خدشات, نہیں نہیں ابھی تو میرا گھر ہے کہ جو کہ تعمیر کرنا ہے, مجھے تو ابھی اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے, ابھی تو میں دین کے لیے یہ مال اور جان اور وقت لگا نہیں سکتا, تو ہزار جو ہے وہ خدشات سامنے آ جائیں, وہ پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں, تو پھر یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ قرآن مجید منافقانہ ہمارا طرز عمل سامنے رکھتا ہے. کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, ہر ایک مسلمان کو اپنے اندر یہ جھانکنے کی ضرورت ہے اور ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے بھی دیہاتی ہیں منافقین ان میں کہ جو مال تو خرچ کرتے ہیں جبرن کراہیت, لیکن وہ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو اس مال کو خرچ کرنا اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں, مغرمہ ایک تاوان محسوس کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ, اور اے مسلمانوں وہ تمہارے لیے گردش زمانے کے منتظر ہیں. یعنی یہ وہ منافقین ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انقلاب آ جائے اور جلدی آ جائے کہ ان مسلمانوں سے جان چھوٹ جائے معاذ. ان مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جان اور مال اور وقت لگانا پڑتا ہے, تو لہٰذا یہ مسلمان نہیں رہیں گے تو ہمارا یہ مال اور جان بھی ضائع نہیں ہوگا, ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی معاذ اللہ. تو یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ اختیار کیا جاتا ہے, اور اللہ معاف فرمائے کہ اگر آج ہمارا یہ طرز عمل کہ ہم دینداروں کو جو آگے بڑھ رہے ہیں جان و مال لگا رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے یہ کیا مصیبت ہیں یہ لوگ, اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ دینی رنگ ہے کہ جو کہ دکھانا پڑ رہا ہے اور اپنا قیمتی وقت جو کاروبار میں لگنا چاہیے تھا وہ دین کے لیے لگ رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے, یہ آئینے کے طور پر ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ تو اے مسلمانوں تمہارے لیے کسی گردش زمانہ کا کے منتظر ہیں کہ کوئی ایسی مصیبت نازل ہو جائے کہ مسلمانوں سے جان چھوڑ جائے. تو جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ علیہم الدائرۃ السوء, انہی پر ہے بری گردش. یہ اپنے ان مصائب میں کہ جو یہ مسلمانوں کے لیے خواہش رکھتے ہیں, یہ خود اپنی ان مصیبتوں میں اس دائرے میں یہ خود ہی ہے کہ جو کہ پھنسے, اور یہ جو بھی بری گردش ہے انہی پر جو ہے وہ آئے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ ہے کہ جو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے, وہ سب کچھ سن رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کس کے اندر ایمان کس درجے کا ہے, کون کھوٹ کا شکار ہے, کون دھوکہ دہی ہے کہ جو کہ کر رہا ہے, کون کتنے پانی میں. اب اس کے بعد دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا, یعنی بعض دیہاتیوں میں سے ایسے منافق ہیں کہ جب بھی مال خرچ کرتے تو اپنے اوپر تمام سمجھتے ہیں. اب اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ بعض ایسے بھی دیہاتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو واقعتاً اہل ایمان ہیں, دیہاتیوں میں سب برابر نہیں. فرمایا کہ وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اور جو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس خرچ کرنے کو, مال کے خرچ کرنے کو ذریعہ سمجھتے ہیں کس کا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم دین کے راستے میں اپنی جان اور مال اور وقت لگا رہے ہیں اس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں. اور یہ طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی ساتھی دین کے معاملے میں آگے بڑھتا تھا آپ اسے دعائیں دیتے, جس طرح سے سورہ توبہ میں آگے جا کے وہ بات بھی آ جائے گی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, یعنی نبی آپ ان سے زکات اور صدقات لیجئے کہ تاکہ ان کو پاک کریں, ان کا تزکیہ کریں, اور آپ ان پر دعائے خیر کیجئے, انہیں دعاؤں کا آپ تحفہ دیجئے, آپ کی دعائیں ہیں کہ جو کہ ان کے لیے سکینت کا باعث بنے. تو اللہ کے رسول دعائیں دیتے تھے, جیسے وہ دعا ہے اللہ کے رسول کی جو ہمیں ملتی ہے کہ نظر اللہ, اللہ تعالیٰ اسے سرسبز و شاداب رکھے, کس کو, کہ جو ہم سے کوئی بات سنے اور من وعن ایز اٹ از اسے دوسروں تک پہنچا. تو یہ دعا ہے اللہ کے رسول کی جو اپنے ساتھیوں کو وہ دیتے تھے کہ اللہ تمہیں شاداب رکھے اور اللہم زد فزد, تمہیں اور جو ہے وہ آگے بڑھائے اور نیکیوں میں زیادہ کرے. لہذا یہ ہے کہ جو بھی دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو یعنی یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, جو بھی اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس کا اجر وہ آخرت میں چاہتے ہیں کہ آخرت میں ملے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اور جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اسے ذریعہ سمجھتے ہیں. بہرحال سبق اس میں یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ کسی کا دیہاتی ہونا یہ اس بات کی سرٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ دین کو نہ جانے یا دین میں وہ آگے نہیں نکل سکتے. دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو نفاق پر جو ہے وہ اڑے ہوئے, اور انہی دیہاتوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو واقعتاً پکے مومن ہیں اور ہر شے قربان کرنے کے لیے وہ تیار. تو ہر زمانے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. آج بھی ہم ارد گرد اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب سود کی شناخت کے حوالے سے میں مثال دے رہا ہوں کہ بھئی وہ سودی کاروبار سجائے بیٹھے ہیں, براہ راست سود میں ملوث ہیں, جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ سود تو اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ ہے، یہ تو بڑی ایک کینسر ہے معیشت کا، اس سے اپنے آپ کو اپنی معیشت کو پاک کریں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ زمانہ اس میں ہم سود کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، لہٰذا اڑ جاتے ہیں سود پر، اڑ جاتے ہیں بے حیائی پر، ہم نہیں ختم کر سکتے بے حیائی، ہم جو ہے وہ شادی بیاہ میں دھوم دھڑکے کریں گے، سب کچھ کریں گے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کریں گے اور باقی ساری برادری کو خوش کریں گے، تو یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آسمان سے پاتال پر آئے ہیں، یعنی روکھی سوکھی پر آئے ہیں، پورا سودی اپنی کاروبار کو جو ہے وہ ختم کر کے تج کر کے، کہ جب ان کے سامنے وہ آیات آئی ہیں سود کی شناعت پر، برائی پر، لہذا پورا سودی کاروبار وہ ختم کیا ہے اور آسمان سے پاتال پر آئے، کم پر جو ہے وہ اکتفا کیا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو شرعی پردہ پہلے نہیں ہماری بہنیں کرتی تھیں، بڑی مونڈ تھیں، لیکن جب سورہ نور سورہ عذاب کے احکامات آئے تو کس طرح سے کایا پلٹی ہے اور کس طرح سے زندگی میں ان کے ایک انقلاب برپا ہوا، شرعی پردے میں وہ آئی ہیں اور گھر ہیں کہ جن میں انقلاب برپا ہو گئے، ایسی بھی مثال ہے، تو یہ معاشرے کے یہ یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ دین کی لیے قربانی اس طرح سے دیتے ہیں، ان کی کایا پلٹ جاتے ہیں، تو یہ حجت نہیں بن جائیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اڑے ہوئے ہیں کفر پر اور نفاق پر، حجت نہیں بن جائیں، لہذا یہ سوچنا ہمیں چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، واقعتاً وہ ایمان ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا ایسے بھی دیہاتی ہیں کہ جو اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے یعنی اللہ کی قربت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اسے ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے کہ الا بیویئر، آگاہ ہو جاؤ، انہا قربت اللہم، بے شک ان کے لیے نزدیکیاں ہیں، یہ تمام جو بھی مال اور جان اور وقت وہ لگا رہے ہیں یہ یقیناً ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گا، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں جو ہے وہ داخل کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اہل ایمان میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد بڑی قیمتی آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان خوش نصیب بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اول اول دین کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی پہلی دفعہ حق ان کے سامنے آتا ہے تو اب ہر سے باد آباد کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، میدان عمل میں جو ہے وہ کود پڑتے ہیں، کوئی شے وہ پاؤں کی بیڑی جو ہے وہ نہیں بنتی ان کے لیے، پہلی پہلی دفعہ جب حق سامنے آتا ہے، یعنی معاشرے میں بھی ہر کوئی جو ہے وہ ایک مرتبے پہ نہیں ہوتا نا، یعنی مدینے کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں نظریاتی سطح پر جو ہے وہ یعنی کچھ اعلی مراتب کے تھے، کچھ اس سے کم تھے، اور یہ ہے کہ منافقین میں بھی ہر طرح کا جو ہے وہ نفاق نہیں تھا، کچھ زیادہ تھے کچھ کم تھے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے دین اسلام کا، یعنی اہل ایمان کے درمیان حفظ مراتب کا بیان، یہ حکمت قرآنی کا بڑا اہم موضوع ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے ہر معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یعنی کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب حق سامنے آئے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ بس حق ہے اسے قبول کرتے ہیں، اب چاہے جو ہو سو ہو، مجھے جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑتی، لہٰذا یہ فوراً میدان عمل میں کود پڑتے ہیں۔ اچھا کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً حق کو پہلی نگاہ میں پہچان جاتے ہیں اور یہ کہ بڑے مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم ہمتی ہوتی ہے تھوڑی سی، پہلے گروہ سے ذرا کم ہمت ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ قوت میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، لہذا فوراً جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، بلکہ یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس راہ میں اگر کوئی دو چار آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں تو ہم بھی ان کے پیچھے ہو جائیں، لہذا یہ یعنی زمانے کے لحاظ سے اب حفظ مراتب کا بیان نہیں آ رہا، بلکہ یہ ہے کہ زوف کی حوالے سے یا قوت کے حوالے سے یہ حفظ مراتب کا بیان ہے، ایک رائے یہ بھی، باقی اس آیت میں کہ جو آگے اب ہم پڑھنے چلیں اس میں مختلف آ رہے ہیں فقہا کی، فرمایا کہ پہلے اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اول اول سبقت کرنے والے یعنی دین میں ایمان میں اول اول سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار یعنی مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اب دیکھیں یہ وہ اول دور کے وہ مہاجر اور انصار ہیں نا کہ جنہوں نے یعنی اگر ایک تقسیم ایسے بھی فقہا نے قائم فرمائی ہے کہ یہ مہاجر اور انصار کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ صحابی کہلائے، لہذا یہ سابقون الاولون اور اس کے بعد جو تابعی اور تبع تابعین جو بعد میں آئے، لہذا ان کے لیے پھر وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں والذین تبعوہم بے احسان، اور وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی السابقون الاولون کی احسان کے درجے پر ان کے راستے کی جو ہے وہ پیروی کی، لہذا ایک تقسیم اس لحاظ سے، لیکن ایک تقسیم کا معاملہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ ہے قوت اور ہمت کے اعتبار سے، یعنی کچھ گروہ وہ ہیں کہ جو حق سامنے آیا تو باہمت لوگ اور فوراً میدان عمل میں کود گئے، اب جو ہو سو ہو، لہذا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ورنہ دیکھیں کہ زمانی لحاظ سے اگر آپ تقسیم کریں گے تو مہاجرین تو سب سے پہلے ہیں نا، اور انصار کون ہے کہ جو کہ بعد میں وہ ایمان لے کر آئے اسلام لے کر آئے، لیکن یہاں پر دونوں کا تذکرہ ساتھ آ رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ زمانے کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہے، ایک رائے یہ، بلکہ یہ ہے کہ یہ یعنی ایک ہمت کے لحاظ سے قوت کے لحاظ سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے کہ چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے انصار میں سے ہو اور چاہے پھر بعد میں آنے والے بھی ہوں، لہذا اگر وہ حق کو قبول کرنے میں انہوں نے ہمت دکھائی، کوئی پاؤں کی بیڑیاں ان کے لیے نہیں بنی، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ، اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، ہاں اگر کسی کی کوئی ہمت کم ہے لیکن ہے مخلص ہوں حق کو وہ پہچان رہا ہے لیکن انتظار میں کہ کوئی دو چار آگے لوگ بڑھے تو وہ بھی پیچھے ہو جائے، لہذا وتبعوہم والذین تبعوہم بے احسان، اور جنہوں نے السابقون الاولون کی پیروی کی احسان کے درجے، اب یہ احسان کیا ہے یہ بھی دین اسلام کا بڑا اہم موضوع ہے، یعنی ایک تو وہ تعریف ہمیں ملتی ہے حدیث جبریل میں کہ جب انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آپ سے سوالات کیے کہ بھئی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیے ہیں، اور احسان کا جب سوال کیا گیا جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ بتائیں احسان کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اتنی خوبی کے ساتھ کرو کہ گویا کہ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احساس تمہارے اندر ہو، اور اگر یہ احساس ڈیولپ نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ احساس تو کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان قدر ہے، یعنی کسی شے کو یا کسی عبادت کو خوبی کے ساتھ کیا جائے، وہ اچھے طریقے پر کیا جائے، میکسیمم پر کیا جائے، لہذا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احسان کے درجے پر السابقون الاولون کی پیروی کرتے ہیں. سب کے لیے اعلان کیا کیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، دیکھیں یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے، میرا اور آپ کا جو اصل نظم و نین ہے وہ کیا ہے، وہ اس زندگی کا جو اصل نظم و نین ہمارا ہونا چاہیے وہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کی رضا ہم حاصل کرتے ہیں، باقی سارے کام یہ دینی فرائض یہ بات کی بات ہے، یعنی لازم بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ ہمارا نظم و نین بن جائے، تو پھر لازمی سی بات ہے اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ میں کیا دیکھوں گا کہ اللہ کن اعمال پر راضی ہوگا، چلو اللہ تعالیٰ فرائض ادا کرو گے تو راضی ہوگا، اللہ یہ کام کرو گے تو راضی ہوگا، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقوال ہمیں یہ رہنمائی دیتے ہیں، تو اصل نظم العین بندہ مومن کا کیا ہو، وہ اللہ کی رضا ہو کہ ہر وہ کام کروں گا کہ جس پر اللہ راضی ہو، میں نے ابھی مثال دی شادی بیاہ کا موقع، کیونکہ پرنالا ہمارا ادھر ہی گرتا، جیسے ہی شادی بیاہ کا موقع ہے اچھا بھلا ایمان اس کا چٹا بٹھا کھل جاتا ہے، اچھا بھلا انسان ہے پوری زندگی ہمیں پانچ وقت کا نمازی نظر آ رہا ہے، عید الاضحیٰ پر قربانی کرتا نظر آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھتا نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا نظر آ رہا ہے، بڑے صدقے اور خیرات کرتا نظر آ رہا ہے، غریبوں کی مدد کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی شادی کا موقع گھر پر آیا تو اس کے ایمان کا چٹھا بٹا جو ہے وہ کھلتا ہے اور اسی کے گھر پہ جو ہے وہ پٹاخے بھی پھوٹ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ پورا بینڈ باجوں کے ساتھ بارات بھی آ رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مہندی بھی ہو رہی ہے، مائیوں بھی ہو رہے ہیں، چراغے بھی ہو رہے ہیں، سارے وہ کام ہو رہے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور سارے وہ کام کر رہا ہے کہ جس سے بندے جو ہے وہ راضی ہو جائے، قبیلہ راضی ہو جائے، بیوی راضی ہو جائے، لیکن ناراض ہو جائے تو کون ہو جائے،
ہو جائے، اللہ ناراض ہو، اللہ کے رسول ناراض ہو، مجھے کوئی پرواہ، ساری دن داری چٹھا بٹا کھل کے سامنے، صرف ایک لٹمس ٹیسٹ ہے یہ شادی بیاہ کا موقع، اچھے اچھے جو ہے وہ بہتے ہوئے نظر آتے. تو بہرحال یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ اصل ہمارا نظم العین ہے. ورضوا عن، اور یہ ریسیپروکل بات ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی دین اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا، جو بھی آزمائش اس میں آتی ہے، دین کے راستے میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹیوں سے انسان کو گزارتا ہے، خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصانات سے، کھانے پینے سے، سمراج سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ راضی ہو گئے اللہ سے، مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو. اللہ نے اگر کسی آزمائش سے آزمایا ہے تو اس پر صابر بن کر جو ہے وہ ابھرتے، اللہ نے کوئی نعمت دے کر آزمایا ہے تو اس پر شاکر بن کر جو ہے وہ سامنے آتے. تو صبر اور شکر کا دامن تھامتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ہو جاتے ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، رضا بالقضا میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، جو فیصلہ ہو اللہ کا بس اسی پر جو ہے وہ راضی، چاہے کچھ لٹ رہا ہو چاہے آباد ہو رہا ہو، ہر فیصلے پر اللہ پر راضی. لہٰذا ایسے ہی لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. فرمایا وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے ایسے باغات کے جن کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے شاندار کامیابی. تم کدھر بھاگ رہے ہو اس کامیابی کے لیے کہ جو کہ وقتی ہے، عارضی ہے. کاروبار میں کامیابی ہو گئی جی، ڈنگے یعنی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیے جا رہے ہیں، بڑی شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ آج کاروبار میں میری ترقی ہو. بھائی عارضی ہے، اس دنیا کا نفع بھی عارضی ہے، نقصان بھی عارضی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. اب بعض منافقین کے جو کہ مدینے کے تھے، وہ شدید تھے نفاق میں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور مدینے کے ارد گرد تمہارے جو اے مسلمانوں ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، وہ منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان میں سے کچھ اہل مدینہ بھی ہیں، مدینے کے اندر بھی رہنے والے ہیں منافق. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق پر اڑ گئے ہیں، ان کے اندر نفاق جو ہے وہ رج بس گیا. یعنی اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی نفاق کے وہ بالکل سارے درجے وہ چڑھ کے اور آخری اسٹیج پر پہنچ جائے. جس طرح سے ٹی بی کا جو مرض ہوتا ہے نا، اس کی بھی اسٹیجز ہوتی ہیں، فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج، لاسٹ اسٹیج. اور لاسٹ اسٹیج کیا ہوتی ہے کہ جس میں پھر وہ ٹی بی کا مرض لا علاج ہو جاتا ہے. پھر تو ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں بس اب آپ دعا کریں، لے جائیں مریض کو آپ. لہذا یہ ہوتا ہے نفاق کے بالکل ایسے سٹیج پر پہنچ گئے کہ جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. فرمایا کہ یہ اڑ گئے نفاق پر. لا تعلمہم، اے مسلمانوں تم نہیں جانتے انہیں. نحن عالمہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انقریب انہیں دوہری سزا دیں، دو مرتبہ سزا دیں. اب دو مرتبہ سزا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اسی دنیا میں ان کا چٹھا بٹھا جو ہے وہ ہم ظاہر کریں گے، منافقانہ کھول کھول کر بیان کریں گے جس طرح سے کیا، یہ منہ چھپائے پھریں گے، بے عزتی ان کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دی گئی، محتاجی ان پر تھوپ دی جائے گی، اور یہ کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے دنیا. کوئی عزت نام کی شے ان کے لیے نہیں ہو، کوئی ان کے نام رکھنا پسند نہیں کرے گا. کیا عبداللہ بن ابی آج کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند کرے گا؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار. لہذا یہ ہے کہ دنیا کی ایک سزا تو یہ ہے، اور دوسری سزا ان کو ایسی عبرتناک موت آئے گی کہ یہ جو ہے وہ پھر اس کا تصور نہیں کر سکتا. لہذا یہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ عذاب دے گا. اور فرمایا کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ تو دنیا کا عذاب تو بہت ہلکا ہے. فرمایا کہ پھر یہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب میں، وہ قیامت کا عذاب ہوگا ان پر. اور یہ سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی سب سے زیادہ جو غضب بھڑکے کا وہ منافقین پر بھڑکے کا اللہ کا، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے کہ جہاں ہیٹ ریزسٹنس سب سے زیادہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو آخری آج کی آیت ہے، اس میں چوتھے گروہ کا بیان ہے. یعنی وہ مخلص اہل ایمان ایک تو وہ تھے کہ جن کو شرعی عذر لاحق تھا، ان کو کہہ دیا گیا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی حرج نہیں کہ یہ شامل نہیں ہو رہے، شرعی عذر لاحق ہے. اب مخلص اہل ایمان میں ایک چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو بعض ساتھیوں پر مشتمل تھا، ان کی تعداد مختلف آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ سب مفسرین ایک نام پر تو متفق ہیں اور وہ ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو غزوہ تبوک سے پہلے تمام غزوات میں شریک ہو چکے، ہر ہر قدم پر جو ہے وہ ثابت قدمی، لیکن غزوہ تبوک کے اس مرحلے پر سستی کی وجہ سے یہ شامل نہیں ہو سکے. یعنی یہ ہے کہ کچھ یعنی ابھی بس شامل ہو جائیں گے، حالانکہ سواری بھی بالکل تیار، سارا ساز و سامان بالکل تیار، کوئی شرعی عذر نہیں، لیکن بس کم ہمتی سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. اچھا، اب جب پیچھے رہ گئے تو گلٹی فیلنگز ہونا شروع ہو گئی، اور یہ ہے کہ انہوں نے پھر کیا، یہ ابو لبابہ اور ان کے جو بھی ساتھی تھے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ابھی اللہ کے رسول واپس پلٹے نہیں غزوہ تبوک سے، مدینے میں نہیں آئے، انہوں نے مدینے کے ستونوں سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا اور اپنے آپ ہی کو سزا دے دی، اور کہا کہ جب تک ہمارے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوگا تو ہماری اس کوتاہی پر، اگر معافی کا اعلان نہ ہو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اور خود آ کے اللہ کے رسول جب تک راضی ہو کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، ہم ایسے ہی بندے رہے. لہٰذا یہ ہے کہ کئی دنوں تک یہ بندے رہے ہیں، اور حلقان کی کیفیت اور اس لحاظ یعنی اسی کیفیت میں وہ بندے رہے. پھر اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان ساتھیوں کو کھولا ہے کہ جب یہ آیتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گئے، ان کی معافی کا اعلان ہے کہ جو کہ کر دیا گیا. لہٰذا پھر اللہ کے رسول نے ان کو کھولا، لہٰذا اب ان کے لیے یہ الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور دوسرے بھی کچھ ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملا لیا کچھ نیک اعمال اور کچھ اعمال بد. کیا مطلب؟ نیک اعمال اور کچھ سیئات کو ملا لیا. اس پہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ نیک اعمال سے مراد جو بھی ان کی نیکیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے نیکی اس موقع پر یہ کی کہ غلطی کا اعتراف بھی کیا اور اللہ کے رسول کی واپسی سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیا دے لی، سزا دے، اپنی کوتاہی پر یہ پلٹ گئے، فوراً ایک یعنی احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو سزا بھی دے لی. تو یہ خلط ہو، انہوں نے خلط کر لیا، ملا لیا عملا صالحا، ایک اچھا عمل، وآخر سیئا، اور برا عمل بھی ساتھ. وہ برا عمل کیا تھا؟ کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے غزوہ تبوک میں. اصل اللہ ان یتوب علیہم، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی توبہ قبول کرے. اب دیکھیں یہاں اسا کا جو لفظ آتا ہے یہ امکانات میں سے آتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا شاید بھائی میں تمہاری یہ بات قبول کر لوں یا تمہیں یہ چیز دے دوں شاید، لہذا ہم یہ جملہ بولتے ہیں اس وقت کہ جب کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہوتی. لیکن یہ نوٹ کیجئے گا، جب کوئی بادشاہ یہ اپنی کسی رعایا کو یہ کہہ دے کہ شاید میں تمہیں یہ انعام دے دوں، تو بادشاہ کی طرف سے یہ اسا کا لفظ یا شاید کا لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ یقینی شے ہوتی ہے کہ اس شخص کو اب یہ انعام ملا ہی ملا. تو اب بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے جب یہ اسا کا لفظ آ رہا ہے کہ اصل اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ شدنی شے ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا اسا، بلکہ یہ اس بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے. لہذا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ان کی طرف نظر کرم کر لے، ان کی توبہ قبول کر لے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ توبہ یہ کتنی عظیم شے ہے. یعنی ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان سے یعنی نبیوں کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں، یعنی خطاؤں کا ظہور ہوگا. لہذا یہ ہے کہ بہترین خطا کا اور کون ہے؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خیر خطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو پلٹ جائے. یہ توبہ کے معنی ہی پلٹنے کے ہوتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ریپینڈنس، یعنی پلٹنا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے پلٹنا اللہ کے حضور گناہ سے، اور نیکی کی طرف چلے جانا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں واقعتاً سونا بننا ہے. وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، وہ جو باتیں آئی ہیں کہ دیہاتیوں میں سے بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، کچھ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو توان سمجھتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دیتے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الناس کالمعادن، کہ یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، یہ دھات، یعنی یہ دھات کی جو کانیں ہیں ان کی مان، معادن کی مانیں ہوتے ہیں. اور جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معادن الفضتی بالذہبہ، کہ جیسے کہ سونے اور چاندی کی دھات ہوا کرتی ہے. یعنی یہ مثال بڑی اہم دی ہے کہ انسان بھی یہ کانوں کی اور دھاتوں کی مانند ہوتے ہیں. جیسے کہ سونے کی جو کچ دھات ہے، جسے انگلش میں اور کہتے ہیں، او آر ای اور، اس کو اگر آپ اچھی طرح سے صاف کریں گے، سونے کی کچ دھات کو، اور کو، تو کیا برآمد ہوگا؟ سونا، خالص سونا برآمد ہوگا. اسی طرح اگر آپ چاندی کی جو اور ہے، کچ دھات ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کریں گے تو چاندی برآمد ہوگی نا، سونا تو برآمد نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان میں بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ آگے بڑھ کر قربانیاں دینے والا سابقون الاولون کی طرح، اور کچھ ہے کہ جو کہ ذرا ہمت میں کم. لہٰذا یہ ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھے تو پھر آگے بڑھے. لہٰذا ہمیں بھی واقعتاً وہ سونے کی دھات بننا ہے کہ جو کہ صاف ہو، شفاف ہو، تو اس میں وہ سونا ہی بنے، وہ کندن بنے، اور دین کے لیے ہم جو وہ کام آ سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے لیے اپنا تن من دھن دام دل میں سکھنے جو ہے وہ قربانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.